السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ اور افغانستان دو تکنیکی ٹیمیں تشکیل دینے پر رضامند ہو گئے ہیں جو یہ طے کریں گی کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کی واپسی کس طرح ہو اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے امریکیوں اور اس کے اتحادیوں پر حملوں سے بچایا جائے. پاکستان کی حکومت نے جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایسے واقعات ملوث افراد کے خلاف ملک کی عام عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے لیے ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور سندھ حکومت نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صوبے میں لاپتہ افراد کے 86% مقدمات حل کر دیے گئے ہیں. اور بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پولیس کے ایک مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 8 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. اور اسی اثنا میں پاکستانی طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے سے 13 دسمبر کو اغوا کیے جانے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل 48 روز کے بعد واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اور فلپائن کے شہر زمبوانگ میں ایک مسجد پر دستی بم حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. بحر منجمد شمالی سے آنے والی شدید سرد ہواؤں کے باعث امریکہ کی شمالی اور شمال وسطی ریاستیں سردی کی شدید لہر میں لپیٹ میں آ گئی ہیں. اور یورپی رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین سے اس کی علیحدگی کے معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکہ اور افغانستان دو تکنیکی ٹیمیں تشکیل دینے پر رضامند ہو گئے ہیں جو یہ طے کریں گی کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کی واپسی کس طرح ہو اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے امریکیوں اور اس کے اتحادیوں پر حملوں سے بچایا جائے. طالبان کے چوٹی کے مذاکرات کار ملا شیر محمد عباس ستانکزئی نے قطر میں ایک ہفتے جاری رہنے والے مذاکرات کی تفصیلات بتائیں. یہ بات چیت ہفتے کے روز مکمل ہوئی تھی اور اس میں امریکی وفد کی نمائندگی خصوصی مندوب برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل ذات نے کی تھی. پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق تعزیرات پاکستان کی دفعات میں تبدیلی کرتے ہوئے ایک قانونی مسودہ تیار کر کے وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس قانونی مسودے کی تیاری کے سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی ہے. کوئٹہ کے شہر کے نواحی علاقے سے 13 دسمبر کو اغوا کیے جانے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل 48 روز کے بعد واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. ڈاکٹر ابراہیم کے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم نے نیورو سرجن کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے. تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا ڈاکٹر ابراہیم کی رہائی تاوان کی ادائیگی کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے یا اغوا کاروں نے انہیں خود ہی رہا کر دیا ہے. ڈاکٹر ابراہیم کی رہائی سے متعلق بھی متضاد دعوے سامنے آئے ہیں. فلپائن کے شہر زمبوانگ میں ایک مسجد پر دستی بم حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد بدھ کی صبح مسجد میں دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے. واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو فوراً گھیرے میں لے لیا اور امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا. زمبوانگ کی عالمی کونسل نے علماء کونسل نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد پر بم حملہ غیر اخلاقی فعل ہے. کونسل اور حکومت نے شہریوں سے محتاط اور پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کے مشکلات میں گھرے صدر نکولس مڈورو اپنے ملک کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے اپنے مخالفین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے امریکیوں کو متنبہ کیا کہ وہ آئندہ اعلان تک وینزویلا کا سفر نہ کریں. ٹرمپ کا بدھ کی صبح ٹویٹ مدورو کی اس پیشکش سے متعلق تھا جس میں انہوں نے ملک کی اپوزیشن فورسز سے بات چیت اور پارلیمنٹ کے جلد انتخابات کے لیے کہا ہے. مدورو نے بدھ کے صبح روس کی RIA خبر رساں ایجنسی سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ وینزویلا کی بھلائی کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ گائیڈو نے گزشتہ ہفتے خود کو صدر قرار دیا تھا، اپنی صدارت کا اعلان کیا تھا، جس سے پہلے حزب اختلاف کی اکثریت والی قومی اسمبلی نے مدورو کی صدارت کو غیر آئینی قرار دیا۔ اس بارے میں ایک ساؤنڈ بائٹ۔ وینزویلا کی صدارت کا دعویٰ کرنے والے حزب اختلاف کے لیڈر گائیڈو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کل احتجاج کے لیے کہا گیا ہے، پھر ہفتے کے اندر بھی احتجاج ہوگا۔ قومی پارلیمنٹ سے ہم نے آئین کے مطابق فرائض سنبھالنے کا ایک واضح رستہ تعین کیا ہے، جس کے تحت غیر قانونی عمل کا خاتمہ کرنا، ایک عبوری حکومت کی تشکیل اور آزاد انتخاب کا انعقاد کرنا ہے۔ گائیڈو کی طرف سے اپنے صدر کا اعلان کرنے سے قبل واشنگٹن نے وینزویلا کی سرکاری تیل کمپنی پی ڈی وی ایس اے پر پابندیاں لاگو کر دی تھیں۔ وینزویلا کے اٹارنی جنرل نے ملک کی سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ گائیڈو کے اکاؤنٹس پر پابندی لگائے، کیونکہ وہ مادورو کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف گائیڈو کی کاروائیوں کے بارے میں چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور بحر منجمد شمالی سے آنے والی شدید سرد ہواؤں کے باعث امریکہ کی شمالی اور شمال وسطی ریاستیں سردی کی شدید لہر میں آ گئی ہیں، جس کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجماد سے ریکارڈ حد تک نیچے گرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ کا وسط مغربی علاقہ سردی کی اس لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں واقع بڑے شہروں میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب سب سے کم درجہ حرارت ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں -29°C ریکارڈ کیا گیا۔ شکاگو میں درجہ حرارت -18 اور ڈیٹرائٹ میں -14°C تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شکاگو کے میئر مینوئل کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، شدید سرد ہواؤں کے باعث ان علاقوں میں درجہ حرارت کم از کم -46°C تک محسوس ہوگا، جس کے باعث رہائشی گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اتنے سرد موسم میں 10 منٹ تک گھر سے باہر رہنے کے نتیجے میں فراسٹ بائٹ کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام نے شکاگو کے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر متوقع طور پر انتہائی سرد موسم کے لیے تیار رہیں۔ چین اور امریکہ کے مذاکرات کار بدھ کے روز مذاکرات کا دوسرا دور کرنے کے لیے واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی اور امریکہ کے تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹسر دو روزہ بات چیت میں اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی حکومت نے جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ملک کی عام عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اس بات کا فیصلہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں انسانی حقوق کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے منگل کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے کے لیے قانون وضع کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہوتے رہے ہیں، اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کی گمشدگی کا الزام ملک کے بعض سیکیورٹی اداروں پر عائد کرتے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں، تاہم انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کا یہ موقف رہا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جبری گمشدگی کو جرم قرار دینا ضروری ہے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ الزام اس کا ڈس اپیئرنسز کا عام طور پہ جو افواہیں پھیلتی ہیں وہ سیکرٹ سروسز پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور ان کے پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ قانون بنایا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ہو آر ریسپونسبل فور دیٹ۔
تاہم سینئر قانوندان اور پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے،
کیا جبری گمشدگی جو ہے نا وہ اس لیجسلیشن سے جو یہ پرپوز کر رہے ہیں، فرض کر لیجئے لیجسلیشن میں کوئی کسی قسم کی بہتری بھی آ جائے، تو کیا اس سے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہاں سے وہ واپس آتے ہیں، یا درمیان میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو کہاں چلے جاتے ہیں؟
پاکستان میں لاپتہ افراد کے حقوق کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے سرگرم آمنہ جنجوا کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے مجوزہ قانون ایک درست اقدام ہے۔
عام عدالتوں میں جو نارمل آپ کا مین اسٹریم سسٹم ہے سول گورنمنٹ کا، سول جوڈیشل سسٹم جو ہے، اس میں لے کر آئیں اور ایک براڈ فریم ان کو ملے گا، صرف یہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا بلکہ پورا براڈ پورے ملک کا سسٹم اس کو وہ جانچ پڑتال کرے گا، اور اس میں زیادہ میرٹ پہ کام ہوگا، کیونکہ اگر یہ کرمنلائز ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد پھر ان پہ مقدمات بھی بنائیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔
تاہم آمنہ جنجوہ کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو اس مجوزہ قانون کو حتمی شکل دینے سے پہلے دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے،
تو مسودے کو بھی سامنے لانا چاہیے تاکہ مطلب جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دے سکیں، اس میں اپنے مشاورت کر سکیں، کیونکہ ہم نے بھی ایک قانون بنایا ہے اور وہ ہمارے حساب سے وہ ماڈل ہونا چاہیے، تو اگر حکومت کا ماڈل جو ہے وہ ہمارے حساب سے قابل عمل نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کی جدوجہد تو اسی طرح جاری رہے گی۔
یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ سال لاپتہ افراد سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کے دوران یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی بھی پاکستانی شہری کو تحویل میں رکھنا ایک سنگین جرم ہے، اور ایسے معاملات میں مبینہ طور پر ملوث عہدیداروں کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی حکومت نے 2011 میں لاپتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا جو اب تک سینکڑوں لاپتہ ہونے والے افراد کے معاملات نپٹا چکا ہے، تاہم متعدد لاپتہ افراد کے معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ حکومت نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صوبے میں لاپتہ افراد کے 86% مقدمات حل کر دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوانین میں تبدیلی لائے بغیر جبری گمشدگی کے واقعات کم نہیں ہو سکتے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے کیسز سے متعلق یہ رپورٹ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو بھجوائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبے میں لاپتہ افراد کی تعداد 3758 تھی، جن میں سے 3238 افراد واپس آ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب بھی 520 مقدمات ایسے ہیں جو حل طلب ہیں، جن میں سے 156 کیسز لاپتہ افراد کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے پاس زیر التوا ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس وقت 364 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ان تمام مقدمات اور کمیشن میں زیر التوا کیسز کو ملا کر کل 520 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت نے جبری گمشدہ افراد کے 23 خاندانوں کو 5 لاکھ روپے فی کس مالی امداد بھی دی ہے۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی کونسل رکن اور سابق چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ ایک جانب جہاں لاپتہ افراد مل رہے ہیں، وہیں دوسری جانب مزید لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور بہت سے کیسز میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کمیشن، عدالتوں یا تھانوں کا رخ بھی نہیں کرتے۔ زہرا یوسف نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے فوجداری قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ خوش آئند اقدام ہے، جب تک جبری گمشدگی کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا اس وقت تک ایسے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے جبری گمشدگیوں پر دستخط کرنا چاہیے، اور دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے جبکہ حراستی مراکز کو بند کیا جائے۔
یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ نئے کیسز ہی آ رہے ہیں سامنے۔ ایک تو انہوں نے جو پروپوز کیا ہے کہ اس کو کرمنلائز کر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اس میں ایکسیپشن نہ کریں، یعنی کہ جو پولیس کے ہیں ان کو چارج کریں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں جن کا تعلق ملٹری سے ہے ان کو کنٹینیو ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ گمشدہ افراد سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ آواز بلند کرتی آئی ہے۔ ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکڑوں کارکنان لاپتہ کیے گئے، جن میں سے بہت سو کے بارے میں اب بھی کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لاپتہ کارکنان کی جانب سے عدالتوں میں پیش ہونے والے نامور وکیل مزمل میو ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے متاثرہ خاندانوں کو ریلیف ملا ہے اور ان کے پیارے واپس بھی آئے ہیں، تاہم اس کے باوجود اب بھی ایم کیو ایم کے 100 سے زائد ایسے کارکنان ہیں جو گمشدہ ہیں ان کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ان گمشدہ افراد کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔
کافی سارے لوگ جو ہے لاپتہ افراد کے کیس چل رہے ہیں، جن کے اندر 100 سے زیادہ افراد کے کیس میرے پاس ہیں۔ فیملی بہت پریشان ہے، اس آسرے میں عدالت جاتی ہے کہ شاید کوئی ریکوری ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تاریخ پہ تاریخ مل جاتی ہے۔ کافی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، کچھ تو ایسی فیملی ہے جنہوں نے کورٹ میں پٹیشن ہی فائل نہیں کی۔
سندھ حکومت کی یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وفاقی حکومت نے شہریوں کو گمشدہ کرنے والوں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کر کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کے روز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت انسانی حقوق سے متعلق اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق قوانین میں ترمیم کر کے شہریوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے اور یہ مقدمات ملک کی سول عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پولیس کے ایک مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 8 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے جوانوں کو ضلع کے مختلف علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا اور ایک کمیٹی نے واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ اس بارے میں کوئٹہ سے 70 کاکڑ کی رپورٹ۔
لورالائی بازار میں پولیس کے مرکز پر ہونے والے حملے میں شہید ہونے والے تمام 9 افراد کو ضلع کے مختلف علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے بدھ کو کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ پولیس کے جوانوں کی بروقت کارروائیوں سے متعدد لوگوں کی زندگی بچ گئی ہے۔
بہت بڑی تعداد تھی، تقریباً 700-800 کے لگ بھگ لوگ ٹیسٹ دے رہے تھے اور ان نوجوانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ ایک بڑا افسوس ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سسٹم، ہمارے لوگ عزائم پہ اور اپنے ایک جدوجہد پہ قائم ہیں، اور ہم انشاءاللہ بلوچستان میں ان چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح بہتری آ رہی ہے اس کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔
بلوچستان کے اس شمالی ضلع کے مرکزی شہر لورالائی بازار میں رواماں کے دوران دہشت گردی کا یہ چوتھا بڑا واقعہ تھا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بلوچستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، صوبے میں تخریب کاری میں ملوث دہشت گردوں کی سرحد پار سے مدد کی جا رہی ہے، لیکن ہماری فورسز ان کے نیٹ ورک توڑ دیں گی۔
یہ مختلف ٹیررسٹ تنظیمیں جن کی سب کے تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کبھی کسی نام سے یہ قبول کرتے ہیں، کبھی کسی نام سے۔ ایک خودکش حملہوروں کا ایک مشین بنایا گیا ہے جس کو کافی حد تک ہمارے فورسز نے الحمدللہ کنٹرول کر لیا ہے، لیکن جو بھی ابھی پاکستانیوں کا خون بہت بہہ چکا ہے، جو بھی پاکستانیوں کا اس طرح ناحق بہانے کی کوشش کرے گا اس کو بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں جہاں ایک جانب کلدم بلوچ عسکری تنظیمیں صوبے کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات، سیکیورٹی فورسز اور دوسرے صوبوں سے محنت و مزدوری کے لیے بلوچستان آنے والوں کو ایک عشرے سے زائد عرصے سے نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں بعض مذہبی شدت پسند تنظیموں کے کارکن شیعہ ہزارہ برادری اور سیکیورٹی فورسز پر خونریز عملے کرتے رہے ہیں۔ تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں بلوچستان میں اب امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے عمرہ کے کلبوں میں گھریلو ملازمین کے داخلے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ہمیں ان خادماؤں اور ملازمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دولت کی بنیاد پر اس طبقاتی فرق کے بارے میں ماہرین کی رائے کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
پی ٹی آئی حکومت نے اسلام آباد میں خصوصی کلبوں میں نوکروں اور کام کرنے والی ملازمین پر داخلے کی پابندی کو ختم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔
کل ہماری ایکچولی منسٹری جو ہیومن رائٹس کی ہیں، شری مزاری صاحبہ اور وزیر داخلہ اور اس میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی تھے، اور پرائم منسٹر کے نالج میں یہ چیز آئی کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کالونین دور کے وہ جو روایات ہیں وہ اس کے لے کے چلتے ہیں، اور بعض ایسے کلبز ہیں یہاں پہ پوش جیسے جم خانہ ہے یا اسلام آباد کلب ہے یا دوسرے بڑے کلب تھے، وہاں باہر بورڈ لکھے ہوئے تھے میٹس اور آیات اور اس طرح کے نوکر دے آر ناٹ الاؤڈ, اور بلکہ اس حد تک بھی ہوتے تھے کہ بھئی آپ نے اگر وہاں جانا ہے تو ایک خاص ڈریس پہن کے آپ نے جانا ہے. تو وہ اس کو بہت پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, اور شیریں مزاری جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں ان تک بھی شکایت پہنچی تھی, جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ فوراً یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں اور ان کی عزت نفس بحال کی جائے.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ خواتین کا از خود ممبر بننے پر پابندی کے خلاف ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے.
خواتین بھی اسی معاشرے کا بڑا باوقار حصہ ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو اس ہمارے قدم سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے آیا اور نوکروں کو ہم لے جا سکتے ہیں وہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے اگر ان کو اللہ اتنی ہمت دے تو وہ بھی کلب کے ممبر بن سکتے ہیں, تو خواتین کیوں نہیں بن سکتی.
یہ تھے پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری. دوسری طرف اسلام آباد میں ایک غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار سوشل ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ مبشر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے کلب طبقاتی فرق کو قائم رکھنے میں رہے ہیں.
کلبز بائی ڈیفینیشن ہم جیسے ممالک میں اور فار دیٹ میٹر کسی بھی ملک میں کچھ پریویلیج کلاسز کے لوگ بھی اکٹھے مل کے بناتے ہیں. اسلام آباد کلب کی جو بگننگ تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی, دس واز اسینشلی میڈ فار دی سول سرونٹس, بیوروکریٹس, ڈپلومیٹس, بزنس مین, بزنس وومین آف کورس اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اسلام آباد کلب نے یہ جو اپنی نیگیٹو یونیکنیس ہے, لیٹ می یوز دیٹ ٹرم, وہ ریٹین رکھی فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اسلام آباد کلب کے کچھ ہالس تو ایسے تھے کہ وہاں پہ آپ سوٹ پہنے بغیر داخل نہیں تھے ہو سکتے, کچھ ہالس تو ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ اگر پرمیٹڈ ہو تو پہنے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. یہ میڈ کے حوالے سے بات بالکل درست تھی.
وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے از خود ممبر بننے کے لیے جب تک پہل نہیں ہوتی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
دس اسینشلی بگین ایز این ایگزیکٹو کلب فار دا جینٹلمین, جو آج سے 40-45 شاید 50 سال پہلے اسلام آباد شہر جب بننا شروع ہوا تھا اس کے ساتھ انہیں اکٹھا ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا, کیونکہ یہ پریولیج فیملیز کی خواتین کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. ایسا انہوں نے پارٹیز کرنی ہو, اچھے کھانے کھانے ہوں, سوئمنگ کرنی ہو, ویٹ ٹریننگ کرنی ہو, یا وہاں کی فیسلٹیز کو اویل کرنا ہو, تو کلب کے ممبرز بھی جانتے تھے کہ یہ کن کی بیٹی ہیں, کن کی ساؤز ہیں, کن کی مدر ہیں, کن کی بہن. دے وڈ ناٹ ریز اینی کائنڈ آف ٹربل.
یہ تھے غیر سرکاری ادارے کے سربراہ مبشر اکرم, وائس آف امریکا واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسا ہود بھائی.
یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے معاملے پر پہلے سے طے شدہ معاہدے پر دوبارہ بات چیت یورپی یونین کو منظور نہیں ہے, جبکہ برطانوی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم تھیریسا مے سے کہا ہے کہ اس معاہدے کی شرائط دوبارہ طے کریں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
مارچ میں برطانیہ کا یورپی یونین سے انخلا ہونا ہے اور اس کی شرائط طے ہو چکی ہیں. تاہم برطانوی پارلیمنٹ نے ان شرائط کو قبول نہیں کیا اور وزیر اعظم مے سے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں اور نیا معاہدہ کریں. دوسری طرف یورپی یونین اس بارے میں دوبارہ مذاکرات پر آمادہ نظر نہیں آتی. وزیر اعظم تھریسا مے نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
A majority of honorable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over parliament's role in the negotiation of the future relationship and commitments on workers' rights in law where need be. It is now clear.
برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ عزت مآب اراکین اب ایک ایسے سمجھوتے کی حمایت کریں گے جو پہلے سے مختلف ہوگا. اس کی شرائط نئے سرے سے طے کی جائیں گی. یورپی یونین کے ساتھ ہونے والے نئے معاہدے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اس طرح اب جو معاہدہ ہوگا وہ پائیدار اور مستحکم ہوگا. دوسری طرف یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے ترجمان نے نئے سرے سے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کو جلد از جلد اور واضح طور پر اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں ارادوں سے آگاہ کرنا ہوگا. بین الاقوامی تجارتی حلقوں کو برطانوی انخلا کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے کے بارے میں خاصے شک و شبہات ہیں اور اسی کی وجہ سے اقتصادی افراتفری بھی پھیل سکتی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور افغانستان دو تکنیکی ٹیمیں تشکیل دینے پر رضامند ہو گئے ہیں جو یہ طے کریں گی کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کی واپسی کس طرح ہو اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے امریکیوں اور اس کے اتحادیوں پر حملوں سے بچایا جائے۔ طالبان کے چوٹی کے مذاکرات کار ملا شیر محمد عباس ستانکزئی نے قطر میں ایک ہفتے جاری رہنے والے مذاکرات کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بات چیت ہفتے کے روز مکمل ہوئی تھی اور اس میں امریکی وفد کی نمائندگی خصوصی مندوب برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کی تھی۔ فلپائن کے شہر زمبونگا میں ایک مسجد پر دستی بم حملے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد بدھ کی صبح مسجد میں دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو فوراً گھیرے میں لے لیا اور امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ زمبنگ کی علماء کونسل نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد پر بم حملہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ کونسل اور حکومت نے شہریوں سے محتاط اور پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ زمبونگا فلپائن کے اس جنوبی صوبے میں واقع ہے جہاں تین روز قبل ہی ایک گرجا گھر میں ہونے والے بم دھماکوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملے کا نشانہ بننے والا گرجا گھر جولو نامی جزیرے پر واقع تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تاہم ریجنل ٹاسک فورس کے کمانڈر کرنل لیونیل نیکولس کا کہنا ہے کہ مسجد پر دستی بم حملے کا تعلق اتوار کو چرچ میں ہونے والے دو بم دھماکوں سے نہیں ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرجا گھر بم دھماکوں کے بعد سے علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گرجا گھر میں ہونے والے دو دھماکوں میں سے ایک خودکش حملے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں قائم بلٹ سینٹر خود اپنی بجلی بناتا ہے اور بارش کا پانی استعمال کرتا ہے۔ اس جیتی جاگتی عمارت کے بارے میں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
یہ 6 منزلہ بلڈنگ اپنی اس بڑی سی چھت کے ساتھ یقیناً غیر معمولی نظر آتی ہے۔ یہ اس شہر کی کسی عام کمرشل بلڈنگ سے 82% کم توانائی استعمال کرتی ہے اور یہاں کام کرنے کے اعتبار سے خوشگوار جگہ مانی جاتی ہے۔ بل سینٹر کے ڈیزائنرز محض ایک ایسی آرام دہ آفس بلڈنگ جو خوب بجلی استعمال کرتی ہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ بل سینٹر کو ایک جیتی جاگتی لیبوریٹری بنانا چاہتے تھے جو اپنے ماحول دوست انجینئرنگ ڈیزائن سے دنیا کو متاثر کرے۔
ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آفس بلڈنگ جس میں عام لوگ کام کرتے ہوں، آپ اس کے ماحولیاتی اثرات کم کر سکتے ہیں۔
ماحولیات دوستی کے کارکن جینس ہیز 1970 میں پہلے ارتھ ڈے کے رابطہ کار تھے اور یہ انہی کا خیال ہے۔
بلڈنگز عمارتیں تمام بجلی کا تقریباً 3/4 استعمال کرتی ہیں اور بجلی ہی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا سب سے بڑا سبب ہے، اور اگر ہم کرہ ارض کو جلانا نہیں چاہتے تو ہمیں اس کی ساخت تبدیل کرنی ہوگی۔
بھاری عمارتی لکڑی، اسٹیل اور بجلی سے بنی یہ بلڈنگ اپنے استعمال کی 100% توانائی 575 سولر پینلز کے ذریعے خود پیدا کرتی ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کی جگہ قدرتی ہواداری کا نظام عمارت کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اندر اور باہر کے درجہ حرارت کے تبدیل ہونے کی صورت میں کھڑکیاں خودکار نظام کے تحت کھل جاتی ہیں۔ گرم پانی سے بھری ٹیوبز کا پیچیدہ نظام حرارت فراہم کرتا ہے اور سیاٹل کی مسلسل بارش مدد دیتی ہے۔
ہمارا تمام پانی، کافی بنانے سے لے کر بیت الخلاء میں استعمال کرنے تک، سب بارش کا پانی ہے جسے چھت پر اکٹھا کر کے یہیں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔
سست فلش ہونے اور کھاد بنانے والا ٹوائلٹ جس میں فوم استعمال کیا جاتا ہے ایک عام آدمی کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں کی آرکیٹیکچر خصوصیات کسی کو بھی مروب کر سکتی ہیں، جیسے ایک گلاس بند سیڑھیاں جنہیں غیر معمولی کہا جاتا ہے۔
مخصوص جگہوں کے لیے انتہائی مؤثر عمارتیں بنانی ہوگی۔ یہ بلڈنگ سیاٹل کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ماسکو یا ریو ڈی جنیرو میں نہیں چلے گی، لیکن سیاٹل کے لیے یہ بہترین ہے۔
گزشتہ چند سالوں میں دنیا بھر سے پروفیشنلز اس جدید عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں تاکہ اس سے متاثر ہو کر اس سے سیکھ سکیں۔ نتاشا میسکووایا کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب خواجہ سراؤں کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل بتائیں گے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع کرک میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب خواجہ سراؤں کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ایک خواجہ سرا ہلاک اور 2 زخمی ہوئی ہے. پولیس عہدیداروں کے مطابق خواجہ سرا تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے ایک گاؤں میں شادی کی تقریب کے سلسلے میں منعقد کی گئی موسیقی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ جٹا اسماعیل خیل کے قریب ان کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. متعلقہ پولیس تھانے کے سربراہ جمشید خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
کل رات کو جو ہمدان اور دیگر جو اس کے ساتھی تھے اس نے پروگرام بنایا تھا جی, اور یہ پروگرام کے لیے آئے تھے تو رات کو 12 بجے تقریباً پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ جہاں پر پروگرام تو وہاں سے روانہ ہوئے تو کسی نہ معلوم نے اس پر فائر کیا. سب ہمدان اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور بقایا جو ہے تلاش شروع ہے.
جمشید خان نے کہا کہ حملہ اور قتل کرنے کی وجہ تحقیقات مکمل ہونے پر معلوم ہوگا. خواجہ سراؤ کی تنظیم کی سیکرٹری جنرل آرزو نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ موجودہ حکومت ان کے تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتا ہے.
ابھی تک پولیس کمیونٹی نے کہ جو پولیس ہے ایس ایس پی آپریشن ایس ایس پی سی ٹی ان سب نے ہمیں یہ بولا تھا ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور آپ کے مسئلے ان میں آپ ہمیں بیان کریں گے اور ہم ان کے حل نکالیں گے, لیکن آج تک وہ کمیٹی بھی نہیں بنی اور روز بروز ہمارے بڑھتے جا رہے تھے. حکومت نے ہمارے لیے کوئی قانون نہیں بنا تو پلیز میں کہہ رہی ہوں کہ اس حکومت میں ہمارے لیے کوئی قانون بنا دی جائے.
خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ خواجہ سراؤ کے خلاف تشدد کے بڑھتی ہوئی واقعات پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گا.
ہمیں پتہ بھی ہے, ہم آگاہ بھی ہیں, اویئر بھی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں گے کہ جہاں بھی امپروومنٹ لانا پڑی نیا قانون سازی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے تو اس پہ ہم ضرور کام کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے اسمبلی کا اگلے ہفتے متوقع ہے تو اس میں یہ ایشو ضرور ہم اٹھائیں گے بھی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے قانون سازی کا راستہ بھی اپنائیں گے.
خواجہ سراؤ کی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم سے تعلق رکھنے والے تیمور کمال نے بتایا کہ 2015 سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا میں 63 خواجہ سرا تشدد کے واقعات میں ہلاک ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ 2018 میں مجموعی طور پر 6 خواجہ سرا قتل جبکہ ان کے خلاف تشدد آبروویزی اور اغوا کی 350 سے زائد دیگر واقعات بھی ہوئی ہیں. ان کے بقول کرک میں خواجہ سراؤ کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ اس سال کا یہ پہلا واقعہ ہے. خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت نے 2016 اور 17 میں خواجہ سراؤ کی تحفظ, رہائش, تعلیم اور صحت کے لیے 20 کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا, مگر ابھی تک حکومت نے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع نہیں کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اقوام متحدہ کا بچوں سے متعلق ادارہ یونیسیف 59 ملکوں میں تنازع, قدرتی سانحے ہوں اور دوسری ہنگامی صورتحال سے متاثرہ 41 ملین بچوں سمیت 73 ملین لوگوں کی زندگی بچانے میں معاونت کے لیے 3.9 ارب ڈالر کی اپنی اب تک کی سب سے بڑی اپیل کر رہا ہے. جنیوا سے یونیسیف کی سن 2019 کی عالمی اپیل کی اس لانچنگ کے بارے میں وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اس سال بچوں کے حقوق کے کنونشن کی 30ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ 2019 تنازعوں میں اضافے کا بھی ایک سال ہے, جب اس سے زیادہ ملک جنگ کی حالت میں ہیں جتنے گزشتہ 30 برسوں میں کسی بھی وقت تھے. سب سے زیادہ متاثر افراد میں تنازعوں یا سانحوں سے متاثرہ 34 ملین سے زیادہ بچے شامل ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ وہ بچے خوفناک سطح کے تشدد, محرومی یا ٹراما میں مبتلا ہیں اور انہیں تحفظ اور زندگی بچانے کی بہت کم معاونت دستیاب ہے. ہنگامی کارروائیوں سے متعلق یونیسیف کے ڈائریکٹر مینوئل فونٹین کا کہنا ہے کہ اس سال کی 88% اپیلیں تنازعوں کے باعث ہونے والے انسانی ہمدردی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی واحد کارروائی شام کے پناہ گزینوں کی مدد سے متعلق ہے جو دنیا بھر میں نقل مکانی کا سب سے بڑا بحران ہے۔ ان کی میزبانی پناہ دینے والے ان کے پانچ پڑوسی ملکوں کی کمیونٹیز کر رہی ہیں۔
The second largest appeal is for Yemen, which over the past year has seen conditions, unfortunately, that were already catastrophic for children get even worse.
دوسری سب سے بڑی اپیل یمن کے لیے کی جا رہی ہے، جہاں گزشتہ سال بدقسمتی سے ایسے حالات پیش آئے جو بچوں کے لیے پہلے ہی انتہائی خوفناک تھے اور جو ممکن ہے مزید بدتر شکل اختیار کر لیں۔ یمن میں اس وقت ہر 10 میں سے 8 یعنی 11 ملین سے زیادہ بچوں کو انسانی ہمدردی سے متعلق معاونت درکار ہے۔ یہ الفاظ تھے ہنگامی کارروائیوں سے متعلق یونیسیف کے ڈائریکٹر مینوئل فونٹین کے۔ یونیسیف کی سب سے بڑی کارروائیاں روایتی طور پر افریقہ میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس سال ان سب سے بڑی کارروائیوں کے حوالے سے شام اور جنوبی سوڈان کے بعد ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو تیسرے نمبر پر رہا۔ مسٹر فونٹین کا کہنا ہے کہ افریقہ بدقسمتی سے ایسا خطہ ہے جہاں فنڈنگ میں سب سے زیادہ خلا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افریقی ملکوں کو اتنی توجہ نہیں مل رہی جتنی انہیں درکار ہے، اور اس کے انسانی ہمدردی کی کارروائیوں پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ،
In a country like Cameroon, which is one of the countries for which we have concerns, particularly in the northwest and southwest region at the moment,
کیمرون جیسے ملک میں جو ان ملکوں میں شامل ہے جن کے لیے ہمیں تشویش ہے، خاص طور پر اس وقت شمال مغربی اور جنوب مغربی علاقے میں، ہمارا ہدف یہ تھا کہ 61,000 بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائیں، لیکن وسائل کے فقدان کے باعث ہم صرف 2,000 سے کچھ ہی زیادہ بچوں کو یہ ٹیکے لگا سکے۔ اس لیے ظاہر ہے ہمیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم اس سے کہیں پیچھے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر فونٹین کے، جن کا کہنا ہے کہ یونیسیف کو سینٹرل افریقن ریپبلک میں صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے لیے اپنی خدمات نمایاں طور پر کم کرنا پڑی، کیونکہ اسے درکار رقم کا صرف 36% وصول ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام واقعات میں فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے بچوں اور عورتوں کی زندگیوں پر بہت زیادہ براہ راست اثرات مرتب ہوئے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے سے 13 دسمبر کو اغوا کیے جانے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل 48 روز کے بعد واپس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم کے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کے نمائندہ تنظیم نے نیورو سرجن کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ آیا ڈاکٹر ابراہیم کی رہائی تاوان کی ادائیگی کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے یا اغوا کاروں نے انہیں خود ہی رہا کیا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کی رہائی سے متعلق بھی متضاد دعوے سامنے آئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو نامعلوم افراد بدھ کی صبح 6 بجے پاک افغان سرحد کے قریب چمن بازار کے مال روڈ پر چھوڑ گئے تھے، جہاں سے وہ ایک ٹیکسی کے ذریعے کوئٹہ میں اپنے گھر پہنچے۔ تاہم پاکستان کے بعض مقامی ٹی وی چینلز نے ڈاکٹر ابراہیم کے اہل خانہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مغوی نیورو سرجن کو اغوا کاروں نے منگل کو کراچی میں رہا کیا تھا، جہاں سے وہ بدھ کو بذریعہ پرواز کوئٹہ پہنچے۔ حکومت یا پولیس کی جانب سے تاحال ڈاکٹر ابراہیم کی رہائی سے متعلق کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ بدھ کو اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے عزیزوں اور وہاں موجود صحافیوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، جس کے سبب وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ جمہوری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق تاثیرات پاکستان کی دفعات میں تبدیلی کرتے ہوئے ایک قانونی مسودہ تیار کر کے وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قانونی مسودے کی تیاری کے سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی ہے۔ تاہم قانونی ماہر اور سیاسی تجزیہ کار بیرسٹر امجد ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق کوئی قانون تیار کر بھی لیا جاتا ہے تو اس پر عمل درآمد انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے متعلقہ ریاستی اداروں کا متفق ہونا لازمی ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کے ماڈل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں اسپیشل امیگریشن عدالت کی سربراہی ہائی کورٹ کا ایک جج کرتا ہے اور پینل میں انٹیلیجنس ادارے کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے، جو مقدمے میں شامل تمام لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بناتا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ جبری گمشدگیوں جیسے معاملات نمٹانے کے لیے ایک ایسا عدالتی نظام بنانا ضروری ہوگا جس سے مختلف ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی عدالت کا سربراہ عدلیہ کا جج ہونا چاہیے اور مقدمے کی کارروائی کے لیے فوج کے نمائندے کو استغاثہ کا کردار ادا کرنا چاہیے اور عدالتی پینل میں خفیہ اداروں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ شہادتوں کو مسخ کر کے کسی امکان کو ختم کر سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو دنیا بھر میں مختلف انداز کے سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ سینٹ کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ شمالی کوریا ممکنہ طور پر اپنے تمام جوہری ہتھیاروں کو ترک کر دے گا اور ایران بھی ٹیکنیکی طور پر 2015 میں طے پائے جانے والے سمجھوتے کی پاسداری کر رہا ہے، اور یہ دونوں صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے نظریات سے متصادم ہیں۔ سینٹ میں دونوں جماعتوں کے ارکان نے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے امریکہ کو دنیا بھر میں پائے جانے والے خطرات کی حقیقی صورتحال سے آگاہی حاصل کی۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل بومین کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شبیر جیلانی۔ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ ڈین کوٹس نے دنیا بھر میں امریکہ کے لیے موجود خطرات کی سنجیدہ تصویر پیش کرتے ہوئے صورتحال کو خطرات کی ملی جلی کیفیت سے تعبیر کیا۔ ان کا کہنا تھا،
The scale and scope of the various threats facing the United States and our immediate interests worldwide is likely to further intensify this year.
امریکہ کو درپیش مختلف خطرات کا درجہ اور نوعیت اور دنیا بھر میں امریکہ کے فوری مفادات میں اس سال اضافہ ہو جائے گا۔ ترجیحات طے کرتے ہوئے یہ طے کرنا ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے کہ کس خطرے کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس سلسلے میں چین اور روس کا معاملہ سر فہرست ہے۔ ڈین کوٹس بتاتے ہیں،
China's actions reflect a long-term strategy to achieve global superiority.
چین کے اقدامات عالمی سطح پر اپنی قوت منوانے کے لیے طویل عرصے کی حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ روس مغربی دنیا کے سیاسی اور سیکیورٹی اداروں میں درار ڈالنے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے نظام کو متاثر کرنے کی کوششوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ سینیٹرز نے اس سماعت کے دوران محسوس کیا کہ امریکہ کو مختلف انداز کے خطرے درپیش ہیں۔ سینیٹر اینگس کنگ کہتے ہیں،
States, if those two countries begin to work together systematically, that could be a big problem for us.
اگر یہ دونوں ممالک باقاعدہ طور پر اکٹھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب جبکہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور سربراہ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں، سینیٹرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے وعدے کے حوالے سے کس حد تک سنجیدہ ہے۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹنٹ جنرل رابرٹ ایشلے بتاتے ہیں،
کم جونگ ان
کے پاس فوجی قوت بڑھانے کی خاصی استعداد موجود ہے۔ ان کی 70% فوج غیر فوجی علاقے کے قریب موجود ہے، لہذا وہ اہلیت اور خطرہ جو ایک سال پہلے موجود تھا اب بھی موجود ہے۔ ایران کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا جوہری معاہدہ خراب تھا، انہوں نے اس معاہدے سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہسپیل کہتی ہیں، ٹیکنیکی ادوار سے وہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، تاہم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ انہیں اس جوہری سمجھوتے کے ذریعے وہ اقتصادی فوائد حاصل نہیں ہوئے جن کی وہ توقع کر رہے تھے۔ سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہسپیل نے اسلامی جمہوریہ شام سے متعلق بھی ایک پیچیدہ تصویر پیش کی۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہاں سے امریکی فوجیں واپس بلا لیں گے۔ جینا ہسپیل کا کہنا تھا،
They're still dangerous, which is your point, and they're the largest Sunni terrorist group, and they still command thousands of fighters in Iraq and Syria.
وہ کہتی ہیں، وہ اب بھی خطرناک ہیں اور وہ سب سے بڑا سنی گروپ ہے۔ وہ عراق اور شام میں بدستور ہزاروں جنگجوؤں کی کمان کر رہے ہیں۔ وینزویلا میں جاری بحران کے حوالے سے جہاں صدر ٹرمپ ملک کے سوشلسٹ لیڈر کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر کی حمایت کر رہے ہیں، ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے سوال اٹھایا،
Is it not in the national interest of the United States of America that the Maduro regime fall and be replaced by a democratic and more responsible government?
کیا یہ امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں ہے کہ نکولس ماڈورو کی حکومت کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ ایک جمہوری اور زیادہ ذمہ دار حکومت اقتدار سنبھالے؟ تاہم سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہسپیل کا کہنا ہے، میرے خیال میں یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بحران کو وینزویلا کے عوام کی مدد سے کامیابی کے ساتھ حل کر لیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سینیٹر کنگ نے خبردار کیا کہ امریکہ کی طرف سے وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اس ماہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی عارضی باغ ڈور ایک نئے شخص کے ہاتھ میں آ گئی ہے، مگر یہ عبوری وزیر دفاع پیٹرک شینہان ہیں کون اور ان کے تعلقات اپنے کمانڈر ان چیف صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیسے ہوں گے، اس بارے میں کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
عبوری وزیر دفاع پیٹرک شینہان وزیر دفاع جم میٹس کے دور میں نائب وزیر دفاع تھے۔ جم میٹس پہلے 40 سال تک فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے پیش رو کے مقابلے میں پیٹرک نے 30 سال نجی شعبے میں گزارے ہیں، وہ بوئنگ جیسی کارپوریشن سے وابستہ رہے۔ تاہم ٹرومین نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ سے وابستہ بشپ گیریسن نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
You mentioned no military experience. He has very little government experience.
کوئی عسکری تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سرکاری بلکہ بہت ہی کم سرکاری تجربہ ہے، وہ ہمیشہ نجی شعبے سے وابستہ رہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس منصب کے لیے موزوں شخص ہیں۔ تاہم بہت سوں کے نزدیک جم میٹس کے نائب کے طور پر گزرا ان کا وقت اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں سابق معاون وزیر دفاع ٹاڈ روزینبلم کہتے ہیں، گزشتہ 1.5 سال کے دوران وہ یقیناً پالیسی امور سے آشنا ہوئے ہیں، اس لیے وہ بالکل نو آموز کے طور پر وہاں نہیں آ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار وہاں کے معاملات سے شناسائی حاصل کریں گے۔ گزشتہ برس جم میٹس نے اپنے استعفے میں لکھا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حق ہے کہ وہ ایک ایسے وزیر دفاع کا انتخاب کرے جو ان کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ پیٹرک ایسے ہی آدمی ہیں۔ اس بارے میں ٹرومین نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ سے وابستہ بشپ گیریسن کہتے ہیں، قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی امور کے حوالے سے جو تھوڑا بہت ہم مسٹر شینہان کے متعلق جانتے ہیں، تو ان کے نظریات اگر انہیں خاص طور پر ترتیب نہیں دیا گیا تو وہ سیکرٹری میٹس کے نظریات سے مکمل ہم آہنگی رکھتے تھے۔ سو اگر ایسا ہے تو پھر آپ مسٹر میٹس کی ایک کہیں کم تجربہ کار نقل دیکھ رہے ہیں۔ اس ماہ جب صدر ٹرمپ نئی میزائل دفاعی اسٹریٹجی کے افتتاح کے لیے پینٹاگون گئے تھے تو عبوری وزیر دفاع انہیں خوش کرنے کے مشتاق نظر آئے۔ اس موقع پر پیٹرک شینہان کا کہنا تھا،
مسٹر پریزیڈنٹ، وی آر ریڈی فار دس ٹاسک،
جناب صدر، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ محکمہ ہے جو اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تاہم چند ہی منٹوں بعد جب صدر ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹ مخالفین کے خلاف کچھ سیاسی جملے بازی کی تو انہیں ایک خاموش مجمع کا سامنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا،
The party has been hijacked by
اس جماعت کو جماعت کے اندر ہی سے کھلی سرحدوں کے حاشیہ برداروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سخت موقف کے حامل بائیں بازو والے اب ڈیموکریٹ جماعت پر حاوی ہیں، لیکن یہ بیان بازی اثر انداز نہ ہو سکی کیونکہ چند دن پہلے ہی پیٹرک شینہان نے کہا تھا کہ پینٹاگون کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے۔ اس بارے میں ٹاڈ روزینبلم کہتے ہیں،
And it's quite dangerous. And I think it's going to be important for the Secretary of Defense to shield his...
یہ کافی خطرناک ہے اور میرے خیال میں وزیر دفاع کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ محکمے کو اس سے محفوظ رکھیں، یعنی وردی میں ملبوس فوج کو سویلینوں سے جتنا ممکن ہو سکے سیاسی اعلی کار بننے سے دور رکھیں۔ جیسے جیسے سن 2020 کی صدارتی مہم زور پکڑ رہی ہے تو ایسے میں وزیر دفاع کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ یا سٹیم کے شعبوں میں غیر ملکی طالب علم امریکیوں سے آگے ہیں۔ اس رجحان کو بدلنے کے لیے وائٹ ہاؤس نے سٹیم ایجوکیشن سے متعلق ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے۔ امریکی طالب علم کیوں ان شعبوں میں کم دلچسپی لیتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں سحر ماجد اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔
کائری بیکٹ واشنگٹن میں واقع یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے میں جونیئر ایئر کے طالب علم ہیں۔
میں نے اس شعبے کو چنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح راستہ ہے، جو میرے خاندان کی روایت بھی ہے، اور یہ ایسی تعلیم ہے جو آج کے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔
مضمون کے انتخاب میں کائری اپنے بہت سے ہم عمر ساتھیوں سے مختلف ہیں۔
امریکن بزنس میگزین فوربس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں سائنس اور انجینئرنگ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں اکثریت غیر ملکی طلبہ کی ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کے مطابق اگر ان اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ان غیر ملکی طلبہ کو نکال دیا جائے تو یہ ادارے مالی طور پر قائم نہیں رہ سکتے۔
سٹیم کے مضامین میں امریکی طلبہ کی تعداد بڑھانے کے مقصد سے وائٹ ہاؤس نے حال ہی میں ایک حکمت عملی کا اعلان کیا، جس کا بنیادی مقصد ان امریکی طلبہ کو سائنس کی تعلیم کا موقع فراہم کرنا ہے جو یا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین کی تعلیم کی استطاعت نہیں رکھتے یا اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔
معاشرے میں یہ ایک عام خیال ہے کہ چونکہ سائنس اور میتھمیٹکس مشکل مضامین ہیں، اسی لیے طالب علم ان سبجیکٹس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔
تاہم یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈین دیوداس شیٹی سمجھتے ہیں کہ امریکی طالب علموں کی سائنس میں عدم دلچسپی کی وجہ کچھ اور ہے۔
امریکی طالب علموں کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں، وہ سٹیم کے علاوہ دوسرے مواقع بھی دیکھتے ہیں، جیسے کھیل کے میدان میں، فلسفہ میں، تاریخ میں یا آرٹس میں۔
نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر فرانس کارڈووا نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ چین اور بھارت سٹیم کی تعلیم کے شعبے میں امریکہ کے مد مقابل آ چکے ہیں اور امریکہ کی برتری ختم ہو رہی ہے۔
میرا خیال ہے کہ امریکہ کو وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس زنجیر کی ہر کڑی مضبوط ہو۔ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح تربیت دینی چاہیے کہ سٹیم ایجوکیشن میں ان کی جڑیں مضبوط ہوں۔
کائری بیکٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر بچپن میں ہی کسی بچے کے والدین اس کی ہوم ورک کرنے میں مدد نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ میں میتھمیٹکس میں ماہر نہیں ہوں تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ خود کو اور اپنے آس پاس لوگوں کو پروان چڑھنے میں مدد کریں گے تو سٹیم ایجوکیشن آسان ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے قومی جانور مارخور کے تحفظ کا ٹرافی ہنٹنگ پروگرام، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ مارخور جنگلی بکرے کی قسم کا ایک پہاڑی چرندہ اور پاکستان کا قومی جانور ہے، جو پاکستان، افغانستان اور تاجکستان میں پایا جانے والا ایک نایاب جانور ہے۔ حکومت پاکستان معدومی کے خطرے سے دوچار اس جانور کے تحفظ کے لیے ٹرافی ہنٹنگ نامی ایک منفرد پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ راولپنڈی میں قائم جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق ایک ادارے زوم سفاریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی شاہ نے، جن کا ادارہ پاکستان میں حکومت کے ساتھ مل کر نایاب جانوروں کی غیر قانونی تجارت کے خاتمے اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مارخور کے تحفظ اور شکاریوں کے لیے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
پاکستان میں اس کی تین قسمیں پائی جاتی ہیں، سلیمان مارخور جو ہمارے کوئے سلیمان میں ہے، کشمیر مارخور جو ہمارا چترال کے ریجن میں ہے، اور استور مارخور جو ہمارا گلگت بلتستان کے ریجن میں ہے۔ بیسیکلی جو شکاری ہے، جو انٹرنیشنل ہنٹر ہے، وہ ان کو ان کی سینگوں کی وجہ سے ان کا شکار کرتا ہے۔ اس کے سینگ جو ہیں وہ تقریباً 4 فٹ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، تو اٹس اے ٹرافی فار دیم۔
مارخور کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان 1997 سے مقامی کمیونٹیز کی مدد سے ایک منفرد پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ نامی اس پروگرام کے بارے میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے بائیو ڈائیورسٹی ڈائریکٹریٹ میں پروگرام کے ڈائریکٹر نعیم اشرف راجا نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
گورنمنٹ مینیج ایریاز میں نہیں ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جو کمیونٹیز خود مینیج کر رہی ہیں۔ اس میں اینیمل جو ہوتا ہے وہ، اس کو جو بھی ہنٹر آتا ہے وہ ایک یا دو اینیمل ہنٹ کرتا ہے ایک پاپولیشن میں۔ جب وہ اینیمل ہنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے وہ، اس میں سے 80% جو ہے وہ ریوینیو اس کمیونٹی کو جاتا ہے جہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے۔ 20% ریونیو گورنمنٹ رکھتی ہے. وہ 80% ریونیو جو ہے وہ اس ہیبیٹیٹ کی امپروومنٹ میں, اس کمیونٹی کی سوشل اپٹیک میں استعمال ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑا ڈائریکٹ لنکیج بٹوین کنزرویشن اور لائیولیہڈ جنریٹ ہوتا ہے.
اور زون سفاریز کے علی شاہ نے کہا کہ اس وقت حکومت نے ملک بھر سے 12 بوڑھے مارخوروں کے شکار کے پرمٹ دیے ہیں اور ایک مارخور کے شکار پر شکاری کو $110,000 حکومت پاکستان کو ادا کرنے ہوں گے. علی شاہ نے مزید کہا,
ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ کمیونٹیز کو موبلائز اور کمیونٹیز کی ٹرافی ہنٹنگ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے جانور کا پرمٹ لینا, اس کو خریدنا, اس کے پیسہ اور اس کے لیے شکاری کو ڈھونڈنا انٹرنیشنلی, تو یہ ہمارا کام ہے.
اور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی کامیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے پروگرام کے ڈائریکٹر نعیم اشرف راجہ نے کہا,
نیچرل ریسورس جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے فائنینسز پرووائڈ کر رہا ہے فار کنزرویشن. تو ایک انوویٹو طریقہ تھا, یہ بڑا کامیاب ہوا ہے. جو کیپرین ہیں, جو وائلڈ گوٹس اور شیپ ہیں, ان کی پاپولیشن بہت اچھی امپروو ہوئی ہے.
اور پروگرام کی کامیابی کے بارے میں علی شاہ کا کہنا تھا,
ہماری جو مارخور کی پاپولیشن تھی وہ تقریباً چترال میں 300 سے 700 کے درمیان رہ گئی تھی, جو اب بڑھ کے تقریباً 4,500 سے اوپر جا چکی. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی مارخور کی پاپولیشن ابھی ہیلدی ہو چکی ہے, اور ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف اتھارٹیز نے کہا ہے کہ ہم مارخور کو اب ڈاؤن لسٹ کرتے ہیں, اب یہ ہائیلی انڈینجرڈ سے انڈینجرڈ پہ آ گئے.
علی شاہ نے بتایا کہ مارخور ہنٹنگ پروگرام کے تحت مارخور کی آبادیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ شکار سے حاصل ہونے والے محصولات مقامی لوگوں کے لیے بھی بہت سے فوائد کا باعث بن رہی ہیں.
اس پروگرام کے تحت انہوں نے کچھ کمیونٹیز میں اپنے پاور ہاؤسز بنائے ہیں, سینیٹیشن کی ہے, جہاں مسجد نہیں تھی انہوں نے مسجد بھی اپنی ڈیولپ کی, جہاں سکولز نہیں تھے وہاں لوگوں نے سکولز بھی بنائے. پھر ان کی ٹیمپریری امپلائمنٹ ہوتی ہے, جب شکاری آتا ہے تو ان کے پاس ٹیمپریری امپلائمنٹ آ جاتی ہے, کوکس آ جاتی یوز ہوتے ہیں اسی کمیونٹیز کے, ڈرائیورز, پورٹرز, ہر چیز, گائیڈ. تو ایک یہ ہیومن ریسورس کے لیے بھی بہت ہے, اور سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ایکو ٹوریزم بڑھا رہا ہے.
یہ تھے پاکستان کے قومی جانور مارخور کے تحفظ سے متعلق پروگرام ٹرافی ہنٹنگ میں حکومت کے ساتھ شامل ادارے زون سفاریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی شاہ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اب سے کچھ دیر بعد فیس بک لائیو پر ایک بلٹن آپ کے لیے پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن ریڈیو پر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. تو خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.